مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ دل ہی میں نیت فرما لیجیے میں اعتکاف سے ہوں۔ اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہوئی تھی۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مکتبۃ المدینہ کے رسالے زیاد درود و سلام میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 6، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ، ماہ رضا، سفر الخیر، سفر المظفر کی آج 12ویں شب پاکستان میں عالمی مدنی مرکز فدان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب بھی جواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ، آج ہمارے ساتھ نوشہرہ درکا ضلع گجرانوالہ پنجاب اور خیرپور ناتھن شاہ ضلع دادو باب الاسلام بھی او بی وین کے ذریعے براہ راست مدنی چینل کی اسکرین پر جگمگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، دونوں طرف کے ذمہ داران نے ماشاءاللہ لگتا ہے کہ اچھا خاصا زور لگا کر کثیر 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 عاشقان رسول جمع کر لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کی کاوش قبول فرمائے۔ اب ان میں سے دیکھو نمازی تعداد بڑھتی ہے کہ نہیں، مسجدیں بھرتی ہیں کہ نہیں، مدنی قافلے سفر کرتے ہیں کہ نہیں۔ اب یہ مزید آپ کی کسوٹی ہے اس میں کہ آپ کیا کیا مزید مدنی تحائف پیش کرتے ہیں۔ آج جمع تو کر لیے، لیکن ان میں جو بے نمازی ہو نا، یہ اٹھے تو نمازی ہو کر اٹھے، خدا نہ خواستہ آج کی عشاء نہ پڑی ہو تو وہ بھی پڑھ کر ہی سوئے، ایسی ترکیب بن جائے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
دنیا بھر میں موسم تبدیل ہو رہا ہے، اس بدلتے موسم میں کچھ عمل دخل دھند اور اسموگ کا ہے۔ ماہرین کے مطابق دھند سطح زمین کے نزدیک بننے والا وہ بادل ہے جو آبی قطرات اور کبھی کبھار برفانی قلموں پر بھی مشتمل ہوتا ہے۔ جب سطح زمین کے قریب کی نمناک ہوا کا درجہ حرارت نقطۂ شبنم پر پہنچتا ہے تو دھند بننے لگتی ہے، اور جب دھند میں فضائی آلودگی گرد و غبار شامل ہو جائے تو اسے اسموگ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ انسانی صحت کے لیے مضر گیسز ہیں، نائٹرو آکسائڈ، کاربن مونو آکسائڈ اور سلفر ڈائی آکسائڈ شامل ہیں۔ یہ گیسز لو ٹمپریچر یعنی ہوا کے نچلے حصے میں معلق ہو جاتی ہیں، اور یہ موسم انسانی زندگیوں پر یوں اثر انداز ہوتا ہے کہ جس سے سانس لینے میں مسائل، آنکھوں میں جلن، نزلہ، کھانسی اور سڑک پر حد نگاہ کا متاثر ہونا بھی شامل ہے۔ اس کے باعث بہت سے ایکسیڈنٹ بھی ہوتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک حادثہ پنجاب کے شہر حفظ آباد میں نومبر کے شروع ہوتے ہی ہوا، جس میں دھند کی وجہ سے 5 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں۔ حادثے میں 7 افراد جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہوئے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ ان کے لیے دعا بھی فرمائیں، اور اس موسم میں ہونے والی بیماریوں سے کیسے بچا جائے اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر بیان فرمائیں، اور خاص طور پر سفر کرنے میں کیا احتیاطیں کرنی چاہیے اس بارے میں بھی مدنی پھول عطا فرمائیں۔
اللہ اکبر، یعنی اسی مہینے میں دھند شروع ہوئی اور حافظ آباد پنجاب پاکستان میں 5 گاڑیاں ٹکرا گئی دھند میں، اور 7 افراد اس میں انتقال کر گئے، 10 بیچارے زخمی ہو گئے۔ یا اللہ، ان میں جو مسلمان انتقال کر گئے ایکسیڈنٹ میں، دھند کے ایکسیڈنٹ میں، ان کو بے حساب بخش دے بیچاروں کی۔ یا اللہ قبروں کو روشن کر دے، یا اللہ نور مصطفیٰ سے ان کی قبروں کو جگمگ جگمگ کر دے، بے حساب مغفرت کر کے انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ، جو مسلمان زخمی ہوئے انہیں روح صحت کر دے، ان الہ العالمین ان کو صحت کاملہ عاجلہ نافعہ عطا کر دے، صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، سنتوں، مدنی کاموں، دینی خدمتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ آمین۔ بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو بیچارے انتقال کر گئے مسلمان، میں ان کے تمام عزیز اور رشتہ داروں سے تعزیت کرتا ہوں، سب کو صبر کی تلقین کرتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ پر گزری ہوگی آپ ہی سمجھتے ہوں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل عطا فرمائے، اور جو زخمی ہوئے ان کو بھی میں صبر کی درخواست کرتا ہوں کہ صبر کیجیے گا، کہ بے صبری سے ظاہر ہے کہ زخم ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو بھی زخم، اب کسی کو زیادہ زخم آئے ہوں گے، کسی کو کم آئے ہوں گے، کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوگی، کسی کو فریکچر ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے، سب صبر و ہمت سے کام لیجئے، انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا۔ کہ جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو بزرگوں کا یہ قول ملتا ہے کہ مصیبت آنے پر بھی یہ شکر ادا کرے کہ یہ مصیبت آئی، اس سے بڑی مصیبتیں بھی تو ہیں، مجھ پر وہ نہیں آئی۔ مثال کے طور پر ایک ٹانگ میں فریکچر ہوا، تو یہ یوں مقام میں شکر ہے کہ میری دوسری ٹانگ میں تو نہیں ہوا نا، دونوں ٹانگوں میں ہو گیا فریکچر، تو میرے دو ہاتھ تو سلامت ہیں نا، چاروں ہاتھ پاؤں میں ہو گیا، میرا سر تو سلامت ہے، سر میں بھی ہو گیا، میری پیٹھ تو سلامت ہے، چلو چور چور ہو گیا زخموں سے، تو پھر بھی سب سے بڑی مصیبت جو ہے نا وہ ہے کفر۔ تو یہ سارا زخموں سے چور چور ہو گیا پھر بھی مقام شکر ہے کہ یا اللہ، تو نے یہ ساری تکلیفیں، اگرچہ مجھے بہت ساری تکلیفیں عطا فرمائی، لیکن مجھے کفر کی تکلیف سے بچا کر رکھا، کفر کی مصیبت سے محفوظ رکھا، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بے صبری سے تو کچھ ہونا تو نہیں ہے نا۔ ہو واویلا کرنے سے اگر کچھ ہوتا ہو تو چلو 10-5 مل کے ہم ہو واویلا کر دیتے ہیں، بھائی یہ مریض ہمارا کھڑا ہو جائے گا، زخمی جو ہے وہ دوڑنا پھرنا شروع کر دے گا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا انڈرسٹوڈ۔ تو اس لیے ہم کو اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور ہر حال میں اس کا شکر گزار بندہ رہنا ہے۔ اللہ آپ سب پر رحم و کرم فرمائے۔ آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، اب یہ جو دھند کے تعلق سے جہاں تک احتیاطوں کا سوال ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈرائیور جو ہیں اب ان کا کام بڑھ گیا، ان کو گاڑی کی لائٹیں ایک تو فل یعنی فل لائٹ کھلی رکھنی ہے، ساری لائٹس، کہ نہ آگے سے یہ خود کسی سے ٹکرا ہے نہ پیچھے سے کوئی ان کو ٹکر مارے، اور ڈرائیونگ بہت محتاط طریقے پر اور سلو کرنی ہے، اور اپنے ٹریک کا برابر خیال رکھنا ہے، ورنہ بازو کا تھوڑا سا بھی بندہ چوکتا ہے نا ٹریک سے تو سائڈ میں کھائی ہوتی ہے اس میں جا گرتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے وہ بہت محتاط ڈرائیونگ کریں گے نا تو انشاءاللہ خطرات میں کمی آئے گی. اور عام آدمیوں کو بھی چاہیے کہ باہر بلا ضرورت گھر سے نہ نکلیں دھند میں، اور بچوں کو خاص کر کے بچائیں کہ بچہ ہے بوڑھا ہے، ان میں قوت مدافعت کم ہوتی ہے، یعنی کہ مقابلے کی قوت، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، جراثیم سے مقابلے کی طاقت چونکہ ان کی کمزور ہوتی ہے، ابھی ان کو جلدی اثرات بیماری کے ہو سکتے ہیں، لہذا ان کو زیادہ بچانے کی ضرورت ہے دھند سے. عام آدمی صحت مند ہے وہ بھی احتیاط کرے، اور ممکن ہو دھند میں جب نکلنے کی ضرورت پڑ گئی تو ماسک پہن لے، ناک پر ماسک آتا ہے، ماسک نہیں ہے تو کوئی بھی کپڑا باندھ لے، اور کسی طرح بھی برائے راست یہ دھند جو ہے یہ آپ کی سانس کے ذریعے آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جانی چاہیے. گھروں کے کھڑکی دروازے ایسے موقع پر بند رکھیں تاکہ دھند گھر میں آ کر بھی وہ تباہی نہ مچائے. بظاہر تو بڑا لطف آتا ہے اس کو دیکھنے میں، یہ کیا تباہی مچائیے، لیکن ابھی آپ نے سنا کہ اس میں کیا کیا چیزیں دھند میں شامل ہوتی ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے میں عافیت ہے. وہ جو محتاط آدمی ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان آفتوں سے محفوظ فرمائے.
آمین
آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی
علی محمد.
پاپا، یہ ابھی مدنی مذاکرہ میں جب آپ تشریف لائے تو آپ کے پیچھے جو یہ پینا فلیکس ہے یہ تین حصوں پر ہے، تو آپ کے جو دائیں طرف ہے یہ صلاۃ السلام والا جو حصہ ہے، یہ آپ کے یعنی جب آپ تشریف لائے تو یہ سینٹر میں تھا، یہ درمیان میں تھا، تو آپ کچھ دیر جو ہے وہ رکے رہے، اور پھر وہ کچھ آپ نے ارشاد فرمایا جو ہم تک آواز تو نہ پہنچی، لیکن بہرحال یہ کہ انتہا یہ ہوئی کہ آپ نے وہ جو سینٹر میں تھا اس کو آپ نے اپنے دائیں جانب جو ہے وہ ترکیب بنا لیا، جو آپ کے ساتھ اسلامی بھی انہوں نے ایسا کر لیا. اس حوالے سے کوئی مدنی پھول اگر مل جائیں، کچھ آپ کی بے قراری بھی محسوس ہو رہی تھی.
اب وہ ظاہر ہے میرا خیال ہے سبھی سمجھ گئے ہوں گے جو سمجھ رکھتے ہیں. مجھے پیٹ کرنے میں کیسے مزہ نہیں آ رہا تھا، میں پیٹ کیسے کروں درود و سلام کو. تو اب وہ یہ سینٹر میں ایک اس کا حسن تھا، اور میری محبت کا حسن یہ تھا کہ پیچھ نہ کروں، اب یوں تھوڑی الجھن تھی، تو اس لیے الحمدللہ وہ ترکیب بن گئی. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے اس بہانے یہ پورا صلاۃ السلام بھی نظر آ رہا ہے اسکرین پر، ورنہ پورا نظر بھی نہ آتا، حصے نظر آتے. تو یہ اپنے مدنی چینل کے جتنے پینا فلیکس بنتے ہیں نا، اس میں اگر احتیاطیں کی جائے نا، فتح رضویہ شریف میں ہے، مطلب کہ مقدس یعنی آسان کر کے عرض کر رہا ہوں، جیسے مقدس تصویریں کعبہ شریف ہے، روزہ انور ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا گنبد خضرا ہے نا، بغداد شریف کا روزہ میرے مرشد غوث پاک کا، یا آیتیں لکھی ہوئی ہیں، حدیثیں لکھی ہوئی ہیں، یا کوئی بھی عربی عبارتیں یا کوئی بھی ایسی روایتیں لکھی ہوئی ہیں، مدنی پھول لکھے ہوئے ہیں، مسئلے لکھے ہوئے ہیں، دینی کتابیں ہیں، تو ان کو پیٹھ کرنا یہ اعلیٰ حضرت نے جو ہے تحریر کا خلاصہ فتح رضویہ شریف میں نے پڑھا، بہت نامناسب، ناجائز نہیں لکھا، بہت نامناسب. اب یوں مطلب وہ اب میں کیا کروں، اس سے بچنا ہے بڑا مشکل، بہت مشکل ہے. وہ کتابوں کو ریپیٹ کر کے ہی وہ بارہا ایسا موقع ہوتا ہے کہ بچنا دشوار ہوتا ہے. اسی طرح ہی پینا فلیکس اب اس طرح بنے ہوتے ہمارے کہ بچنا بہت مشکل ہوتا ہے اس سے. اب وہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پینا فلیکس کی تبدیلی اور جو بھی کاروائی ہوتی تھی اب یہ ہمارے اونر سب ہوتا، لیکن کوئی نہیں کرتے. مطلب میں بیٹھ کر بھی کئی بار اشارے کرنے پڑتے ہیں کہ مجھے اونر کرو. آپ کو تعجب ہوگا، امامہ باندھنے کا منظر دکھاؤ. اب اس کو کوئی یوں لے کے اس کو اپنے کو اپنی نمائش کا شوق بہت ہے تو وہ یہ سن لے کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ بدگمانی ریا سے کم حرام نہیں ہے. اب ریا ایک کڑن ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہے کہ مجھ سے لوگ محبت کرتے ہیں، ایک تعداد ہے، اور مجھے دیکھیں گے تو خوش ہوں گے، جاتے جاتے بعض رک جائیں گے کہ چلو بھیا آ گیا ابھی کچھ شروع ہوگا. تو یوں مجھے کرنا پڑتا ہے سب، وہ دلچسپیاں دینی پڑتی ہیں، امامہ باندھنے کا منظر. تو اس بہانے کوئی دو چار بچے مدنی منع آ جاتے ہوں گے کہ الیاس آ گیا تجھے، وہ امامہ باندھ رہا تھا وہ چادر رکھ رہا ہے. اور یہ میں کیا کروں، مطلب چلو آئندہ انشاءاللہ سب میرے ساتھ تعاون کرے کہ میں جو چاہتا ہوں میں امت کے بھلے کے لیے چاہتا ہوں، ورنہ میرا کون سا گھڑی گھنٹہ خالی ہے جو مدنی چینل پر میں نظر نہیں آتا ہوں. تو اس میں خالی مطلب یہ کہ وہ چائے پیتے ہی دکھانا رہ گیا تھا، باقی تو یہ مراد نہیں ہوتی ہے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. تو یوں یہ درود و سلام کا احترام، آیات قرآنی کا احترام، ہم نے تو بس یہ سمجھا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. اور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو اعلی حضرت تو تھے عاشق رسول، اور تبرکات کا ادب تو بس اعلی حضرت کے قدموں کی دھول کے صدقے ہمیں نصیب ہو جائے کہ اعلی حضرت کے قدموں کی دھول بھی ہمارے لیے تبرک ہے. کاش ہمیں یہ بھی نصیب ہو جاتی ہمارے نصیب کا کہ یہ نصیب ہو جائے. کئی جگہ اعلی حضرت نے ایک مقولہ لکھا ہے، لا دین لمن لا ادب له، اس کا کوئی دین نہیں جس میں ادب نہیں ہے، شاید اسی مفہوم کا کچھ ہے.
ابا یہ فتاوی رضویہ شریف میں جو ہے وہ سیدی اعلی حضرت جو ہے وہ مسجد کے آداب کے حوالے سے کچھ فرماتے ہیں، تو اسی میں جو ہے نا وہ یہ فرمایا ہے لا دین لمن لا ادب له، یعنی اس کا کوئی دین نہیں کہ جو با ادب نہ ہو. تو یہ آپ نے فرمایا تھا نا، یہ مل گئے جلد 28.
مگر یہ کہ ہر جگہ اس کو استعمال کیا جائے یا نہیں، یا تو مسجد کے ادب، مسجد جو ہے نا یہ تو معظم دینی ہے نا، کہ مسجد کی توہین، جس کو توہین کہتے ہیں، مسجد کی کوئی توہین کرے گا تو وہ تو کفر کا مرتکب ہو جائے گا نا.
یہاں جو تذکرہ تھا وہ تو یہی کہ وہ بلند آواز سے بات چیت کرنا. اور اب مفتی صاحب،
یہ باپا مطلقاً فرمایا ہے اعلی حضرت نے، اگرچہ کہ یہ اسی مقام پر ہے لیکن اس کو علل اطلاق ذکر کیا، لیکن اس کا مطلب ظاہر ہے کہ لا دین لہو کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اصلاً کو بے دین ہو جائے گا، یعنی کامل دین والا نہیں، اس کے دین میں کمزوری، اس طرح کے معنی اس کے بنیں گے. ویسے یہ ہے علل اطلاق ہے.
تو ادب جو ہے نا ہمارا، جیسے کہ آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مذہب مہذب اہل سنت، مذہب مہذب کیا؟ اہل سنت کا مذہب مہذب ہے. مہذب مانے تہذیب والا، جس میں ادب احترام کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. لیکن اب ادب تقریباً کیا کہوں، رخصت ہو گیا، کہوں گا بہت کم ہو گیا. پہلے جو تھے نا لوگ ننگے سر نہیں رہتے تھے، بالکل آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں، ننگے سر نہیں رہتے تھے. یہاں تک کہ فتح رضویہ میں لکھا ہے کہ وہ ننگے سر رہنا وہ لباس شہرت لکھا ہے. لیکن اب میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کی لباس شہرت ہے، اب تو مطلب ننگے سر ہی ننگے سر ہے، ادب ہی نہیں، مطلب یہ ادب جو ہے نا بہت کم ہو گیا. پہلے امام کو دیکھ کر لوگ سگریٹ چھپا دیتے تھے، کسی بزرگ کے سامنے آتے تھے تو سر ڈھانپ لیتے تھے، درگاہ پہ جاتے سر ڈھانپ لیتے، مسجد میں ننگے سر نماز پڑھنے کا تصور نہیں تھا. لیکن اب تو مطلب بس جو کچھ ہو رہا ہے. آپ سے یہ عرض کروں گا کہ میں بھلے کہہ رہا ہوں، آپ کسی ننگے سر والے کو ٹوکنا نہیں اجتماع میں، گھور کے دیکھنا نہیں، ورنہ آئندہ پھر وہ آئے گا نہیں، شیطان اس کو ورگ لائے گا. پہلے جیب میں ٹوپیاں رکھی جاتی تھی، اب تو ٹوپیوں کا میرا خیال کاروبار بھی بدل دیا ہوگا بیچنے والوں نے، لیتا ہی کون ہے، جیب میں کون رکھے گا ٹوپی. خیر اگر سر ڈھکا ہوا ہو تو اب بھی اچھی بات ہے، کہ ہم تو ویسے حنفی ہیں. حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا غالباً ارشاد ہے جس میں یہ بھی حصہ ہے کہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں 20 سال رہا، میں نے کبھی بھی امام اعظم کو ننگے سر نہیں دیکھا. اے حنفیوں کے امام کو کبھی بھی ننگے سر نہیں دیکھا سیدنا داؤد طائی، جو اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی اللہ تھے اور کم از کم تبعی تابعی تھے. تابعی ہوں تو مجھے یاد نہیں ہے، تبعی تابعی تو تھے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ تو غالباً تابعی تھے.
جی تابعی تھے، امام اعظم
تابعی تھے نا.
جی جی.
کہ 150 سنہجری میں ان کا وصال ہوا نا، ہاں تو یہ اس سے پہلے تو صحابہ کرام سے ان کی ملاقات ہوئی ہے،
غالباً 6 صحابہ کرام علیہم رضوان سے ان کی ملاقات ہوئی.
جی جی ماشاء اللہ، جزاک اللہ ماشاء اللہ. تو بہرحال یہ کہ جو اب ننگے سر ہوتے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں، کہ آپ یہ مطلب چھیڑنا شروع کریں گے نا ویسا نہ ہو یہ بےچارے مسجدوں سے دور ہو جائیں، کہ اب یہ ٹرینڈ ایک چل گیا ہے ننگے سر کا، افسوس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پینا فلیکس وغیرہ جو بھی بنائے جائیں نا آج کل، تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں کہ جیسے مزارات ہیں، کلمات ہیں، رمضان شریف کا مبارک مہینہ آئے گا تو اس کے مبارک نام ہوتے ہیں، تو رمضان شریف تو قرآنی لفظ ہے اور ایک قول کے مطابق اللہ کا نام ہے رمضان. اس طرح مطلب یہ کہ کوئی بھی مقدس تحریر، مقدس تصویر یہ پیٹھ کے پیچھے نہ آئے، پینا فلیکس اس طرح بنے، پیٹھ کا جو ہے نا خالی ڈیزائن سینری جو بھی ہو وہ ہو، سائڈوں پہ سیدھی طرف جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے تو ایک طرف الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھا ہوا ہے، یا اس طرح کی مطلب جو بھی تحریر ہیں اور مقدس تصویر ہیں وہ سائڈوں پر آئے، کہ جس پر پیٹھ کر کے نہ بیٹھنا پڑے نہ صلاۃ والسلام میں پیٹھ کر کے کھڑا ہونا پڑے، کھڑا بھی ہونا پڑتا ہے نا، تو سر سے اونچا ہو. لکھنا ہے تو کھڑے ہوتے ہوئے بھی جو بھی تحریر ہے یا جو بھی تصویر ہے وہ سر سے اتنی اونچی ہو کہ کوئی بھی بدن کا حصہ جو ہے وہ پچھلا اس پہ نہ آئے، یہ اگر احتیاط کریں گے تو مدینہ مدینہ. لیکن اب جو بنے ہوئے ان کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو مطلب آئندہ جو بھی اب بنیں گے اس میں احتیاط، اور جہاں جہاں جس کی اصلاح ممکن ہے، اب جیسے یہ لکھا ہوا ہے اور ہٹانا ممکن نہیں ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسا اس پر چیز لگا کے اس کو ہم چھپا دیں اور کیا کریں، وہ یہ من کو منانے کی بات ہے کہ اندر تو لکھا ہوا رہے گا، تو اس لیے لکھا ہوا ہو ہی نہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھو یہ پھر سن لو کہ میں نے پیٹھ کرنے کو ناجائز نہیں کہا ہے، ادب یہ ہے کہ پیٹھ نہ کیا جائے، اعلی حضرت بھی ناجائز نہیں لکھا، اعلی حضرت کی تحریر کا خلاصہ بہت نامناسب یہ الفاظ، یہ الفاظ بھی نہیں ہے، میں جو اس کا لفظ مناسب تو ہے اور بھی نامناسب یوں اعلی حضرت نے لکھا ہے. نہیں نمازی کی نظر پڑے تو اس کا نماز انہیں محراب میں ہو، نمازی کی نظر پڑے تو وہ اس کی توجہ بٹے گی وغیرہ، تو اس کو اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ محراب میں اور ایسی جگہ پر جہاں نمازی کی نظر پڑے اس طرح کی تحریریں مناسب نہیں ہیں. اور خطیب کی پیٹھ ہو ان تحریروں اور تصویروں پر یہ اور بھی نامناسب ہے، اس طرح کے الفاظ ہیں فتح رضویہ میں. تو میں نے اس کا خلاصہ بہت نامناسب کیا. تو وہ سوال کے ضمن میں وہ خطیب کا آپ نے فرمایا, تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے صرف خطیب کے لیے ہی نامناسب ہے, ہم جتنا چاہے پیٹ کرتے رہے. مقصود پیٹ کرنا ہے نا بے ادبی, تو خطیب کرے یا غیر خطیب کرے, کھاتے ہوئے کریں یا بولتے ہوئے کریں, پیٹ پیٹ ہے. اب یہ ساری تحریریں جو مدنی اسکرین پر ہیں وہ سب مطلب ظاہر ہے کہ پیٹھیں ہوتی ہیں, اب ہے نامناسب, کیا کیا جائے, جتنا آدمی بچ سکتا ہے بچے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
بنا دے مجھے پا ادب یا الہی, بنا دے مجھے پا ادب یا الہی, بنا دے مجھے
وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سرمہ لگانے کا ایک سنت طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سلائی سرمہ دانی میں ڈالیے اور پھر سیدھی آنکھ میں ایک مرتبہ سرمہ لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور آپ تیسری مرتبہ بھی سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے. ایک مرتبہ پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب الٹی آنکھ میں ایک مرتبہ سرما لگائیے. پھر سلائی کو سرما دانی میں ڈالیے اور اب دوسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. پھر سلائی سرما دانی میں ڈالیے اور اب تیسری مرتبہ بھی الٹی آنکھ میں سرما لگائیے. نیت کیجیے جب بھی سرما لگائیں گے سنت کے مطابق لگائیں گے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, چراغِ مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے. پیارے امیر اعلی سنت یہ ارشاد فرمائیے کیا سرما لگانے کا اور بھی کوئی سنت طریقہ ہے اور سرما لگانے کے کیا کیا آداب ہیں؟
ماشاء اللہ بڑا میٹھی میٹھی آواز میں سوال ہے. مدنی منڈا ہے یا مدنی منی ہے؟ ماشاء اللہ. اچھا اس میں ایک سنت طریقہ, یہ تلفظ جو ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. سنت کے لفظی معنی طریقہ, جیسے کوئی کہے آب سمسم کا پانی تو یہ بھی تلفظ کے حساب سے صحیح نہیں ہے نا, فقرہ صحیح نہیں بنتا. آب زمزم کا پانی، آب مانے پانی، آب زمزم یہ کافی ہے. تو اسی طرح صرف سنن یہ کافی ہے کہ سرما اس طرح لگانا سنت ہے. یوں کر کے وہ صلاحیاں آتی جائیں. آئندہ کے لیے انشاءاللہ کوئی شرعی غلطی نہیں ہے. تو ماشاءاللہ بہت پیاری آواز میں بڑا عمدہ سوال ہے، اور یہ انشاءاللہ امت کے لیے بہت بڑی رہنمائی کا باعث ہوگا، اور انشاءاللہ مدنی منع منیا اس کو شوق سے دیکھیں گے اور ان کو سرما لگانا آ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ اپنے ایک رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے، 101 مدنی پھول، اس کے صفحہ نمبر 27-28. یہ سرما لگانے کے تعلق سے مدنی پھول ہے. اسمت کے چار حروف کی نسبت سے سرما لگانے کے چار مدنی پھول. نمبر 1، سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے، تمام سرموں میں بہتر سرما اسمد ہے کہ یہ نگاہ کو روشن کرتا اور پلکیں اگاتا ہے. یہ پلکیں کہلاتی ہیں. یہ جو ہے نا، یہ اوپر والی، یہ ان کو بھویں کہتے ہیں، بھوں بھویں، اور یہ پلک پلکیں. نمبر 2، پتھر کا سرما استعمال کرنے میں حرج نہیں، اور سیاہ سرما یا کاجل بقصد زینت، یعنی زینت کی نیت سے مرد کو لگانا مکروہ ہے، اور زینت مقصود نہ ہو تو کراہت نہیں. نمبر 3، سرما سوتے وقت استعمال کرنا سنت ہے. نمبر 4، سرما استعمال کرنے کے 3 منقول طریقوں کا خلاصہ. نمبر 1، کبھی دونوں آنکھوں میں 3 صلاحیاں. نمبر 2، کبھی دائیں یعنی سیدھی آنکھ میں 3 بار، اور بائیں یعنی الٹی میں 2. نمبر 3، تو کبھی دونوں آنکھوں میں 2-2، اور پھر آخر میں 1 سلائی کو سرمے والی کر کے اسی کو باری باری دونوں آنکھوں میں لگائیے. اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عزوجل تینوں پر عمل ہوتا رہے گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، تقریم کے جتنے بھی کام ہوتے، تعظیم کے، تقریم کے، احترام کے جتنے بھی کام ہوتے، سب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروع کیا کرتے. لہذا پہلے سیدھی آنکھ میں سرما لگائیے، پھر الٹی آنکھ میں، لیفٹ میں، نہ کہ فرسٹ رائٹ آئی اینڈ سیکنڈ لیفٹ آئی، یعنی اس کے بعد لیفٹ آئی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام تاج حسین ہے، میں جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. کچھ دن پہلے میرے خواب میں حاجی عبدالحبیب اتاری آئے اور دونوں ہاتھوں سے میری داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا داڑھی رکھ لی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں رکھ لی ہے. تمہاری بیوی تو ناراض نہیں؟ میں نے کہا نہیں. اسی دن سے میں نے داڑھی رکھ لی ہے، میرے لیے دعا فرما دیں.
ماشاءاللہ مبارک ہو. تو جب داڑھی منڈائی تو یا ایک مٹھی سے گھٹائی، اس کی توبہ بھی لازم ہے.
بابا انہوں نے کہا بھی تھا
توبہ نہ کی ہو تو وہ بھی کر لیجئے. جی جی توبہ کر لیجئے آپ. اور سب کو چاہیے کہ آقا کی یہ سنت سجا لیں، اور اس میں اتنی تاکید ہے کہ یہ واجب ہے داڑھی رکھنا. ایک مٹھی، ایک تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی کم از کم، یہ واجب ہے. اور ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈا دینا یہ حرام ہے. اب تو منڈانا تو کم ہو گیا، لوگ منڈاتے نہیں ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی مشہور ایکٹر نے وہ چھوٹی رکھی ہوگی، تھوڑے تھوڑے بال رکھے ہوں گے، تو شاید اس کی نقالی میں بھی یہ چل پڑا ہے، وہ تھوڑے تھوڑے بال رکھتے ہیں. وہ منڈانہ کم ہو گیا ہے، جوانوں میں کم ہو گیا ہے، اور جو ادھیڑ عمر کے ہوتے ہیں نا یا بوڑھے ہوتے ہیں وہ بازو کا منڈا رہے ہیں، نوجوان کوئی کوئی، باقی تقریباً یہ چھوٹی، تو یہ جو اتنی اتنی رکھتے ہیں نا یہ چھوٹی چھوٹی کاٹ کے، یہ حرام ہے، یہ داڑھی کا اس میں ثواب نہیں ملتا بلکہ یہ گناہگار ہوتا ہے، منڈانا بھی گناہ ہے، تو یہ بھی چھوڑو، فلم ایکٹروں کی نقالی بھی چھوڑو، ہم جس کے غلام ہیں بس ہمیں اسی کی ادا پسند ہے، ادا مصطفیٰ یہ کہ داڑھی چہرے پر پوری ہے نا، تو کم از کم ایک مٹھی داڑھی سجا لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شاہد عطاری ملک عمان کے شہر ابرا سے، امیر اہل سنت دامن برکاتہم عالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ پیشاب میں جلن ہو، رک کر بار بار آتا ہو تو کیا کیا جائے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، دعائے مغفرت سے نواز دیجئے، جزاکم اللہ خیرا۔
آپ تل کے لڈو کھائیے، ہو سکے تو تل کے لڈو بہت مفید ہیں ویسے، اور سردیوں میں خاص کر یہ کھائے جاتے ہیں، کالے تل ہو تو زیادہ اچھا، کالے تل بازار میں مشکل ملیں گے، یہ جو تل کا تیل نکالتے ہیں نا کولو، جن کی فیکٹریاں مل ہوتے ہیں آئل مل، ان سے شاید مل سکیں۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد۔
From Sufi Nagari, South Africa, please give us some advice on how to be dependent only on Allah عز و جل۔
روزانہ رات سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ کبھی تنگ دستی نہ آئے گی انشاءاللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بابا، کیا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ضرور ہوتا ہے؟
جی ہاں، ہر انار میں جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار آپ کے سامنے انار پیش کیا گیا تو اس میں سے ایک دانہ اٹھا کے کھایا آپ نے، تو کسی نے عرض کیا حضرت ایک ہی دانہ کھایا آپ نے، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ جنت کا ایک دانہ ہوتا ہے، تو میں نے اس لیے کھایا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہی جنت کا دانہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک ہی دانہ ہم کھائیں، یہ تو صحابی ابن صحابی کا ایک انداز ہے، ویسے یوں بھی ہے کہ پورا ہی انار کھا لے بندہ کہ کہیں جنت کا دانہ رہ نہ جائے، ہم دو چار دانے چھوڑ دیں انہی میں ایک چلا جائے جنت والا دانہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
شوگر ایک موذی ترین مرض جو اپنے اندر ہی کئی بیماریاں پوشیدہ رکھتا ہے۔ دنیا میں اس وقت کم و بیش 370 ملین افراد اس مرض میں مبتلا ہیں، اور ان میں سے کم و بیش 187 ملین لوگ اس سے ناآشنا ہیں کہ وہ اس مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کی کئی وجوہات بیان کی جاتی ہیں جیسے غذا میں بے احتیاطی، ڈپریشن وغیرہ۔ امیر اہل سنت، آپ نے بارہا اس پر کچھ کلام فرمایا ہے، یہ ارشاد فرمائیں کہ اب تو ڈاکٹرز کے مطابق روٹی میں بھی شوگر ہے، اب کیا غذا استعمال کی جائے، اور مزید کچھ احتیاط ارشاد فرما دیں۔ یہ بھی ارشاد فرمائے کہ ہم غذا میں تو پرہیز کر لیں پر ڈپریشن سے کیسے نجات حاصل کی جائے۔
غذا، اب روٹی میں بھی شوگر ٹھیک ہے نا، تو دودھ میں بھی شوگر ہوتا ہے، ملک شوگر، چاول میں بھی شوگر ہوتا ہے، ہو سکتا ہے پانی میں بھی کچھ نہ کچھ شوگر ہوتا ہو، میٹھا پانی۔ یوں تو انسانی بدن کو شوگر کی حاجت بھی ہوتی ہے، شوگر لو ہوتا تو پھر بھی تو بندہ تکلیف اٹھاتا ہے. تو یہ نہ لو ہونی چاہیے نہ ہائی ہونی چاہیے, بس نارمل رہے, درمیان آ رہے. اس کے لیے یہ کہ غذا کم استعمال کریں, یعنی کہ بھوک باقی رکھیں. ہمارے کیا ہوتا ہے کہ ہم دن میں بار بار کھاتے ہیں, اب بھوک سے کم کھا بھی لیا کبھی تو پھر بعد میں کسر پوری کر لیتے ہیں. پھر مختلف مٹھائیاں اتنی میٹھی ہوتی ہیں, یہ ہے مٹھائی, اتنی چینی ہوتی ہے جس میں انتہا نہیں. آئس کریم, یعنی سردی آ گئی نا, اس کے باوجود سردیوں میں بھی لوگ آئس کریمیں کھاتے ہیں, ڈرنکس کولا ڈرنکس پیتے ہیں اور ٹھنڈی بوتلیں پیتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ایک تعداد ہے کہ آج کل مطلب نہیں کہ شوگر میں مبتلا, جیسا بھی اعداد و شمار بیان کیے, یہ اعداد و شمار وہ ہوتے ہیں کہ جو ڈکلیئر ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں کے اور جمع کیے جاتے ہوں گے, ورنہ ایک تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کا مطلب یعنی کہ وہ رجسٹریشن نہیں ہوتا ان کا شوگر کا, کہ بھائی ان کو شوگر ہے, بلکہ ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ شوگر ہے اور ہوتا شوگر ہے اس کو. ایک تو یہ کہ سب کو شوگر ٹیسٹ کروا لینا چاہیے. اس کی علامات بعض یہ ہے کہ جیسے کہ ٹانگوں میں درد, ٹانگوں میں درد اس طرح کہ جی چاہے گا کوئی دبائے تو اچھا ہے, تھکن لگے گی چلے گا تو, اور پیشاب بار بار آئے گا اور زیادہ مقدار میں آئے گا پیشاب, منہ خشک ہوگا سوکھے گا, پیاس بہت لگے گی. تو اس طرح کی علامات ہیں شوگر کی. زخم ہو جائے جلدی نہیں بھرے گا, معمولی کونا بھی لگ گیا, کوئی معمولی زخم ہو گیا, کچھ چیز چبھ گئی, تو یہ بھی جلدی صحیح نہیں ہوگا, یہ شوگر کی علامات میں سے. اب کسی کو کم کسی کو زیادہ شوگر, تو سب کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور شوگر پر نظر رکھنی چاہیے. اور بچنے کا طریقہ یہ کہ بھوک باقی ہے کھانا چھوڑ دے, اور بیچ میں بھی کوئی چیز کھائے تو اس کی احتیاطیں کرے, یہ کیا کھا رہا ہے. مٹھائی صحیح بات ہے کہ نہیں کھانی چاہیے, اس طرح طرح کی مٹھائیاں جو ہوتی ہیں, بیکری آئٹمس ہوتی ہیں, یہ ان میں مضر یہ زیادہ ہوتی ہیں, ان کے فوائد کم ہوتے ہیں, نقصان زیادہ ہوتا ہے. مٹھائیوں کا تو یعنی کہ ان کے بھی فائدے کم نقصان زیادہ, ان میں کھویا ڈالتے ہیں, کھویا بعض اوقات پرانا ہوتا ہے, یہ جلدی ایکسپائر ہوتا ہے, ایکسپائر کھویا بھی چل جاتا ہے, مٹھائی میں خوشبوئیں مار کے اور یہ پہنا دیتے ہیں گاہکوں کو. اور پھر بعض اوقات وہ ہوتا ہے, جیسے ابھی چند ماہ پہلے ایک جگہ ہوا تھا, مٹھائی کھائی تھی تو 30-32 افراد میرا خیال ہے بےچارے فوت ہو گئے تھے, کوئی دعوت وغیرہ ہوئی تھی اس میں, یہ مٹھائی ڈکلیئر ہوئی تھی کہ یہ مٹھائی لائے تھے اس میں یہ فوڈ پوائزن ہو گیا ان کو. تو اس طرح مطلب یہ کہ مٹھائی سے بچے, چائے زیادہ میٹھی نہ پیے, زیادہ میٹھی پیتے ہیں بعض لوگ چائے, ڈبل میٹھی, چینی پر چینی ڈالے جاتے ہیں, اور چائے کا کپ نہیں ہوتا جگ ہوتا ہے. ہاں میں نے دیکھے, میں جگ بولتا ہوں, ویسے جگ اس کو نہیں بولتے, وہ کپ ہی بولتے ہیں, لیکن وہ کپ کیا مینی جگ ہوتا ہے, اتنا بڑا کپ میں نے دیکھا یہ چائے پیتے ہیں. یہ بھی مبالغہ ہو سکتا ہے, بڑے بڑے کپ آتے ہیں یہ چائے چڑھاتے ہیں اور میٹھے میں میٹھی, تو پھر یہ بےچارے پھنستے ہیں. چائے کم پیے اور تھوڑی مقدار میں پیے. یہ جیسے میں نے ابھی چائے پی تھی, آپ کا کیا خیال ہے, یہ پیالہ بڑا ہے, آپ کو آپ دیکھتے تو پتا چلتا کہ چائے کتنی اس میں, اور تھوڑی سی تھی. اے دکھاؤ تو صحیح, چھپاؤ مت یار, یہ یعنی کہ یہ تھوڑی تھوڑے سے حصے میں چائے تھی, اور وہ بھی میری مطلب یعنی کہ روٹین جو ہے نا, میں چائے بس دو بار پیتا ہوں, کبھی تین بار بھی پی لی, لیکن جو روٹین بتا رہا ہوں میں چائے دو بار پیتا ہوں. ایک تو شام کے کھانے کے بعد عادت ہے چائے کی, جیسا بی پی میں نے, اور ایک آرام کا موقع مل گیا تو, عام طور پہ ملتا ہے تو جب آرام کا موقع ملتا ہے تو ڈیڑھ دو گھنٹے سونے کی ترکیب ہوتی ہے رات کو, جیسے آج کل ڈیڑھ گھنٹے کی روٹین میری میں نے بنائی ہوئی ہے, تو ڈیڑھ گھنٹہ آرام کیا, اب اٹھ کر اپنے کچھ دیر کے بعد پھر وہ چائے پیتا ہوں میں، بس پھر چائے خلاص، پھر دوسرے دن شام کے کھانے کے بعد. یہ روٹین ہے. چائے گردوں کو بھی تباہ کرتی ہے، گردوں کو نقصان کرتی ہے، زیادہ چائے نہ پی جائے، اب تھوڑی سی پی جائے، زیادہ کڑک نہ پی جائے. بعض لوگ بہت کڑک پیتے ہیں، ہماری جو میمن برادری ہے نا وہ بہت کڑک چائے پیتی ہے، شاید شوگر کے مریض بھی اور گردوں کے مریض بھی ہو سکتا ہے کہ میمن برادری میں ریکارڈیڈ ہوں تو کہہ نہیں سکتے، ان میں شوگر بھی بہت پائی جاتی ہے، جو ان کے پاس ایک تعداد ہے جن کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہوتا ہے، سب نہیں ہوتے پیسے والے، یہ زیادہ ہوتا ہے، تو زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو زیادہ چکنی چیزیں کھاتے ہیں، میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، بےچارے کھاتے چلے جاتے ہیں، پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمیں آزمائش میں نہ ڈالے، ہمیں صحت دے، عافیت دے عبادت کے لیے. تو اس لیے وہ محتاط رہے، چیتنا نر سدا سکھی، محتاط آدمی ہمیشہ سکھی رہتا ہے، کم کم ڈر ڈر کے آدمی کھائے تو انشاءاللہ کافی بچت ہوگی انشاءاللہ. اب رہا ڈپریشن، ڈپریشن کا بھی کہا، تو ڈپریشن ایسی چیز ہے کہ یہ واقعی یہ بھی ایک مرض ہے، یہ اب ایسا مرض ہے کہ لاگو پڑ جاتا ہے، بہت سو کو پڑ جاتا ہے، اس میں بھی بڑے آدمیوں کو زیادہ، یہ مالداروں کو زیادہ ملے گا یہ مرض، عوام میں مزدوروں میں یہ کم ملے گا، میرا اندازہ ہے. کہیں مال پھنس گیا، کہیں نقصان ہو گیا، ٹینشن لگ گیا، ٹینشن لگ جائے گا، ذہنی دباؤ آ گیا. غالباً ٹینشن ذہنی دباؤ کو ہی بولتے ہیں غالباً. تو اب یہ کہ ڈپریشن، اب کیا اس کو بے چینی رہے گی، اداسی چھائی رہے گی، کوئی اچھا نہیں لگے گا، ہے نا، ہماری میمنی والے کوئی سوائے گا نہیں، کوئی نہ تو سوائے، کوئی اچھا نہیں لگے گا، کسی سے بات کرنے کو جی نہیں چاہے گا، چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آئے گی، پھیکا پھیکا چہرہ، لوگوں سے میل جول میں دل نہیں لگے گا، وہ کونے میں پڑے رہو، کسی سے ملنا نہیں ہے، جلدی غصہ آ جائے، کوئی بات نہ کرے، مطلب وہ نہ کام میں دل لگے، نہ عبادت میں دل لگے، نہ نمازوں میں دل لگے، نہ کاروبار میں دل لگے، نہ نوکری میں دل لگے، اور آدمی مطلب بجا سا اداس سا ہوتا ہے. یہ ہے ڈپریشن کی علامات. تو اس میں اب یہ اس کا علاج جو ہے نا ڈاکٹر سے رجوع کرے، ڈاکٹر کچھ آرام کی ہو سکتا ہے کہ صورت بنائے. اس میں نیند بھی اڑ جاتی ہے، ڈپریشن میں نیند بھی نہیں آئے گی، آئے گی تو بہت کم آئے گی، چونک کے جاگ جائے گا. تو اس طرح کی کیفیت آپ پائیں. ایک تعداد ہے کہ جن کو یہ مرض ہوتا ہے ڈپریشن کا، کچھ علامتیں ہوتی ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ڈپریشن ہے، نہ یہ ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں، آگے چل کے یہ بڑے مرض کی صورت اختیار کر سکتا ہے، ہارٹ ٹربل ہو سکتا ہے، فالج گر سکتا ہے، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہونے کی صورت نکلے گی. اور یہ ڈپریشن جو ہے نا بعض اوقات بغیر علاج کے بھی تھوڑے دن کے بعد خود بخود بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. اب جیسا ڈپریشن کا پریشر، جیسا حملہ، جیسا ٹینشن، جیسا ذہنی دباؤ، کسی کو ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، وقتی طور پر ہوتا ہے، بچہ بیمار ہو گیا تو اب ذہنی دباؤ پڑ گیا، بچہ پھر سیٹ ہو گیا اور پھدکنے لگا، دکڑے لگانے لگا، اب پھر وہ باہر آ گئی اور کیسا ٹینشن، کون سا ٹینشن، کیسا ذہنی دباؤ، کہاں تھا ذہنی دباؤ، گیا، اب خلاص اس کا جو بھی ڈپریشن تھا خود ہی صحیح ہو گیا. کاروبار مندا پڑ گیا، بہت مندا پڑ گیا، نے کاروبار ٹوٹ گیا، اب ڈپریشن آ گیا، اب پریشان، کچھ اچھا نہیں لگ رہا، بے چین نیند اڑ گئی، پھر کوئی اچھا گاہک لگ گیا، تڑاکا، جس کو تڑاکا پڑ گیا، کوئی بڑا مالات آ گیا، پھر ڈپریشن گیا، ماں ناراض ہو گئی، باپ ناراض ہو گیا، تب بھی ہو سکتا ہے ڈپریشن آ جائے، ایک دم ذہنی دباؤ پڑ گیا، پھر وہ خوش ہو گیا جو ناراض تھا، پھر سیٹ ہو گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ مطلب اللہ بہتر جانے، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کوئی ایسا مرض ہمیں نہ دے جو ہماری عبادت میں رکاوٹ بنے، ہماری نمازوں میں رکاوٹ بنے، ہمارے دینی کاموں میں رکاوٹ بنے. اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت طلب کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی
رسول پاک کی
صلی اللہ تعالی علی محمد.
میٹھے میٹھے مرشدی کی بارگاہ میں ایک سوال یہ ہے کہ اس وقت ہم سویڈن سے ناروے جا رہے ہیں, راستے میں ہیں اور چاروں طرف برف ہی برف ہے, اس وقت نماز کا وقت ہوا ہے, اور سوال یہ ہے کہ اگر وضو نہ ہو تو ایک تو برف موجود ہے اور دوسری طرف اگر اس برف کو ہٹایا جائے تو زمین بھی نکل آئے گی, تو کیا برف سے تیمم ہو سکتا ہے؟ اور اگر نہیں ہو سکتا تو پھر تیمم کے لیے برف ہوتے ہوئے کیا ہم زمین سے, یعنی زمین کی جلد سے تیمم کر سکتے ہیں, یا پھر ہمیں اس برف کو اپنے جسم پر پانی کی طرح ملنا ہوگا؟ اور اس سردی میں یہ بہت مشکل ہے, براہ کرم کوئی آسان راہ ہمیں عطا فرما دے, اور دعا بھی کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان ممالک میں بھی دعوت اسلامی کو ترقی عطا فرمائے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
برف جو ہے یہ تو مٹی کی جنس نہیں ہے, برف پر تیمم نہیں ہو سکتا, یہ پانی ہے, پگھل گیا تو پانی ہے ظاہر. اب یہ کہ کہیں سے بھی مٹی تلاش کی جائے جبکہ پانی پر قدرت نہ ہو. بعض وقت پانی پر قدرت ہوتی ہے, جیسے گاڑی میں ہیں آپ اور گاڑی میں آپ کے پاس پانی کے گیلن تو اس سے سفر میں تو رکھتے ہی ہوں گے, تو اب یہ پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کی اجازت نہیں ملے گی. چاروں طرف ایک ایک میل میں پانی نہ ہو, یا ہے تو اس پر درندہ قابض ہے یا دشمن قابض ہے یا کوئی اس کا مالک ہے وہ پانی نہیں دے رہا, پانی پر قدرت نہیں ہے, ہے تو بھی قدرت نہیں, یا ایسا مرض ہے کہ جو پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا, یہ نہیں کر سکتا. تو پانی پر قدرت نہ ہو تب تیمم جائز ہوتا ہے. اور اس میں یہ کہ زمین کی جنس آپ فلور زمین
ارتھ
کائنڈ آف فلور برابر زمین کی جنس, تو مٹی بھی زمین کی جنس ہے, اسٹون بھی زمین کی جنس ہے, پتھر ماربل
ہر تال زمین کی جنس ہے, ہر تال آ گئی چونا آ گیا یہ بھی زمین کی جنس ہے,
ہر تال تو بھی یہ کہیں اور نکل جائیں گے, ہر تال میں چونا زمین کی جنس ہے, آئل پینٹ زمین کی جنس نہیں ہے. اگر دیوار ہے یہ پتھر یہ زمین کی جنس ہے, اس میں آئل پینٹ ہے تو آپ اس پر تیمم نہیں کریں گے, نہیں ہوگا. چونا لگا ہوا ہے تو تیمم ہو سکتا ہے. پتھر جو ہے بھلے وہ ماربل ہے ہو پتھر ہے تو اس پر بھی ہو جائے گا وہ تیمم. برف کھرچ لیا, اگر ممکنہ صورت ہے اس کی کہ یہ کھرچنا ممکن ہے, برف کے نیچے جو زمین نکل آئی اب اس پر تیمم جائز ہو جاتا ہے, کیچڑ ملنے کی ضرورت نہیں ہے, وہی ہاتھ لگا کر تیمم کا جو طریقہ ہے وہ کیا جائے گا. مفتی صاحب مزید رہنمائی فرما دیں یہ برفانی زمین کے تعلق سے.
صحیح ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا, ٹھیک ہے. پانی میں بس اتنا ہے کہ پانی رکھا ہوا ہے تو وہ جتنا ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ کتنی تعداد کے اندر وہ موجود ہے, باقی ٹھیک ہے. ارشاد فرمایا آپ نے,
بولے تھے جو ایک دن دودھ پان کاری شیشو پسراب نہ نئے ایکتاٹی کتٹک گرہن جگہ
ایک دن کے دودھ پیتے بچے کا پیشاب بھی ناپاک ہے، چاہے وہ بچہ ہو یا بچی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی محمد.
میٹھے مرشد کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، بے تکلفی میں چلا چلا کر بات کرنا کیسا؟
چلا چلا کر بات کرنا یہ سنت نہیں ہے. ہمارے دوستوں میں بے تکلفی میں یہی ہوتا ہے، ہو ہو کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. بعض اوقات یہ چھچور پن والا انداز ہوتا ہے جو اخلاقیات کے مطابق نہیں ہوتا، تو اس سے بچنا اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے مرشدی شفیع اتاری سڈنی آسٹریلیا سے عرض کر رہا ہوں، یہ ارشاد فرمائیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں معزز کون ہے؟ جزاک اللہ خیرا.
معزز کون ہے؟ یہ غیبت کی تباہ کاریاں صفحہ 480 سے ایک روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے رب اعلی عز و جل، تیرے نزدیک کون سا بندہ زیادہ عزت والا ہے؟ فرمایا، وہ جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود معاف کر دے.
سبحان
اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے تعظیم کرنا کیسا ہے؟
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے کسی مالدار کی اس کے مال کی وجہ سے عزت کی تو اس کا دو حصے دین ضائع ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا یہ سوال ہے، کیا اللہ عز و جل کے ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دینے سے توبہ قبول ہوتی ہے یا توبہ پر استقامت ملتی ہے؟ کچھ ارشاد فرما دیجئے اس کے بارے میں.
یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ توبہ جہاں بھی کی جائے قبول ہے، جبکہ اس کے شرائط مکمل ہوں. ہاں، مزارات پر جا کر ان کے وسیلے سے توبہ کرنا قبولیت کے زیادہ قریب ہے. اولیاء کرام کے مزارات، اب وہ مزار ہو یا وہ مزار کے باہر ہوں، تو صلحاء ہوں، نیک بندے ہوں، ان کے قرب میں بھی اجتماع جہاں مسلمانوں کا ہو تو ان میں بھی قبولیت سے زیادہ قریب ہے دعا. تو اس لیے وہ ایسے موقع پر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یا پہلے کہیں دعا قبول ہوئی تھی تو وہاں زیادہ قبول ہوتی ہے. حدیث قدسی میں ہے اولیاء اور علماء کے تعلق سے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہتا. تو ان کے قرب میں دعا مانگے گا ویسے ان کے پاس بیٹھے گا اٹھے گا تو انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
جو ولیوں کے مزاروں پر مسلمان آتے جاتے ہیں، جو ولیوں کے
مسلمان آتے جاتے ہیں.
انشاءاللہ.
میں سہیوال شہر سے حافظ محمد شہباز نوری اتاری عرض کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جیسا کہ ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا نام عبد الرحمان سنا ہے, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کا سیدنا عبداللہ ابن عمر نام سنا ہے, سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد کا کوئی نام نہیں ہم نے تک سنا, برائے مہربانی کا نام فرما دیں.
حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نو بیٹے اور سات بیٹیاں تھیں. ان کے اسماء گرامی, ان کے مبارک نام یہ ہیں, سیدنا عبداللہ اکبر بن رقیہ, سیدنا عبداللہ اصغر بن فاختہ, سیدنا خالد, سیدنا ابان, سیدنا عمر, سیدنا عمر, سیدنا سعید, سیدنا ولید اور سیدنا عبد الملک رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین. اور شہزادیاں نمبر ایک سیدتنا مریم بنت ام عمر بنت جندب, نمبر دو سیدتنا ام سعید, نمبر تین سیدتنا ام عمر, نمبر چار سیدتنا ام ابان, نمبر پانچ سیدتنا عائشہ, نمبر چھ سیدتنا مریم بنت نائلہ, اور نمبر سات سیدتنا ام البنین رضی اللہ تعالی عنہن. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین, آئیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک شعر سنتے ہیں مختلف مناظر کے ساتھ.
آپ ایک شعر سنو. ہر خطا پر میری چشم پوشی, ہر طلب پر خطاؤں کی بارش, مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ, مجھ گناہ گار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحابہ وبارک وسلم. جواب دیجئے.
وہ کس سے سوال ہوگا, جواب کون دیں گے؟
میری برادری 50 سال سے اوپر والے, ان کو تھوڑا آسان سوال کر لیتا ہوں, ویسے جو مدنی ماحول میں ہوں ان کے لیے آسان ہی ہے. اب یہ ماہ رضا ہے تو امام احمد رضا کے والد محترم کا نام بتا دیجیے. جلدی سے, مدنی ماحول والوں کو دیر نہیں ہونی لگنی چاہیے, ورنہ میں دادا جان کا نام بھی پوچھ لوں گا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پیارے بابا جان ابو بکر اتاری باب المدینہ کراچی, آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا جواب ہے رئیس المتقلمین حضرت نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علیہ رحمت المنان. جواب درست ہے. اچھا آپ دادا جان کا نام بھی بتا دیجئے, کوئی اور اسلامی بھائی میری برادری کا, یا چلو اب میری برادری کا ہو گیا اب عوام میں سے, مگر طلبہ کرام اور درس نظامی والے یہ لوگ نہ بتائیں, ان کا پھر بعد میں ان کو تھوڑا ہوں, ان کا مطالعہ زیادہ ہوتا ہے نا, ان کو تھوڑا مشکل سوال کروں گا. غیر طالب علم اسکول کا اسٹوڈنٹ والے جواب دے دے, ٹیچر جواب دے دے, پروفیسر کو بھی جواب کی اجازت ہے, دینی مدرسے والے عاشقان رسول کے مدرسوں سے جو تعلق رکھتے ہیں ان کو اجازت فی الحال نہیں ہے. جواب دیجئے. دادا رضا کا نام مبارک کیا تھا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد عارف رضا عطاری باب المدینہ کراچی نوری کابل. محمد عارف عطاری یہ جو سوال آپ نے کیا ہے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اس کا جواب ہے مصطفی رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ.
ان کو مدنی تربیت گاہ پہ روک لو, ان کے گٹکے وغیرہ بھی بند کروا دو, شاید منہ کھولنے میں ان کو تکلیف محسوس ہو رہی ہے, پورا کھل نہیں رہا ایسا محسوس ہو رہا ہے بولنے میں منہ. علاج بھی کروا رہے ہیں ان کا بیچاروں کا, گٹکے چھین لیں ان سے محبت میں.
بابا آج کے بعد توبہ کرتا ہوں, میں گٹکوں سے توبہ کرتا ہوں.
ماشاءاللہ, گٹکے کھانا گناہ نہیں ہے, توبہ واجب نہیں ہے, اس کے میرا نقصان دہ. آپ کو منہ کھولنے میں دشواری محسوس ہو رہی ہے میرا اندازہ ہے, چھالا پڑا تو خدا نہ خاصتا پھر یہ چھالا آگے چل کے کینسر بن سکتا ہے, کئی ایک کا بن جاتا ہے منہ میں, پھر گال میں سوراخ, زبان کا کینسر, دانتوں کا کینسر, مسوڑوں کا, بےچارے پھر بڑی انہیں قسم پرسی کی موت مرتے ہیں. اللہ سے عافیت کا سوال ہے. پان, گٹکے, یہ طرح طرح کی سپاریاں, چھالیاں جو آتی ہیں خوشبودار, ان سب سے جان چھڑا لیجیے. ماشاءاللہ, جواب تو ان کا درست نہیں ہے, ان کو مدنی تربیت گاہ پر رکھ لیں, کوئی مدنی قافلہ وغیرہ سفر کر لیں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا.
ہر سو بجاؤ جشن رضا ہے, ہر سو بجاؤ.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان کا نام مولانا رضا علی خان.
جواب درست ہے. اب طلبہ کرام, درس نظامی کے اساتذہ کرام, جواب دیجئے. میرے آقا اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کتنے بھائی بہن تھے, ہے نا سوال؟
موقع پہ یارو پرچم لگاؤ جشن رضا ہے, پرچم لگاؤ جشن رضا.
مشکل سوال ہو گیا یہ لگ رہا ہے.
بات تو یہ میں نے للکارا بھی ہمارے طلبہ کرام کو, ہے نا, یہ لوگ مطالعہ کرتے, اعلی حضرت کا ماہ رضا ہے نا, ماہ رضا میں اعلی حضرت پر کچھ نہ کچھ مطالعہ کر رہے ہوں گے نا آج کل. اب اس میں خطیب صاحبان بھی ہوں گے ہمارے, تو یہ تو خطاب بھی فرماتے ہوں گے جمعے کو اعلی حضرت کی سیرت پر, ان کو شاید یہ کہ مطالعے سے گزرا ہو, لیکن اب ہاضمہ کمزور, حافظہ کمزور, یاد نہیں رہتا, بڑا ہوگا لیکن بھول رہے ہوں گے. تو چلو میں بتا دیتا ہوں, کوئی نہیں بتانے کے لیے تیار. ایک کیوں ریٹ آئی ہے اسکرین پر آنے کے لیے نہیں, کہ جواب غلط بھی ہوا تو کچھ نہ کچھ اسکرین پر اپنی وہ ترکیب بن جائیے, ایسا یہ نہیں ٹھیک, یہ جذبہ نہیں مناسب. حب مدحا حب جا اچھی چیز نہیں ہے.
نہیں بابا یہاں سے
تو میں بتا دیتا ہوں جواب. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دو بھائی اور تین بہنیں تھیں.
سبحان اللہ.
اچھا آپ چلو دو بھائیوں کے نام بتا دو یار, ایک بھائی تو بڑے مشہور ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جامعۃ المدینہ فیضان قطب مدینہ درجہ رابعہ محمد فیضان عطاری. اعلی حضرت علی رحمہ کے دو بھائی تھے, ایک حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب اور دوسرے محمد رضا خان صاحب.
جواب درست ہے. ایک کا نام حسن رضا خان اور دوسرے کا نام محمد رضا خان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال چلائیے.
پیارے باپا
اعلیٰ معنی بڑا، بڑا بھی ہوتا ہے، عمدہ بھی ہوتا ہے، بڑے حضرت. جب ہم بریلی شریف حاضر ہوئے تھے تو اس وقت پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا صاحب کہتے تھے، بڑے مولانا صاحب. بہت پرانی ہے یہ بات، اب ہو سکتا ہے نہ کہتے ہو، اب کچھ اور کہتے ہو. تو اعلیٰ حضرت بڑے حضرت، حضرت مننگ جناب، انگلش میں مسٹر بولتے ہیں اسے، تو بگ مسٹر، بڑے حضرت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم، صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
میں مدرسہ المدینہ آن لائن میں پڑھتا ہوں. اکثر بچوں کے دان ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دان جو لے گیا، ایسا کہنا کیسا؟ میرے بابا آپ کے لیے مقصد کے لیے دعا فرما دیجیے اور میں عالم مفتی بن جاؤں، یہ میرے کی دعا کر دیجیے.
ماشاء اللہ. ترکی سے سوال، آپ نے سنا کہ بچوں کے دانت گر جاتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں کہ تیرے دانت چوہے لے گئے، اس کے دانت چوہے لے گئے، اور گرمیوں میں پھوڑے نکلتے ہیں تو بولیں گے اس نے آم چرائے. کتنے آم چرائے؟ ایک پھوڑے کا ایک آم، دو پھوڑے نکلے تو دو آم چرائے. تو یہ اگرچہ ہے تو جھوٹ، لیکن یہ ایسا جھوٹ ہے کہ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہے کہ چوہا دانت نہیں لے جاتا، آم چرانے سے پھوڑا نہیں نکلتا. تو اگر ایسا جھوٹ بولے کہ جو دونوں کو پتا ہو تو یہ گناہ نہیں ہے، البتہ یہ فضول ہے، فضول. اور اگر ضرورت کے موقع پر ایسا جھوٹ بولا گیا جو سب کو پتا ہے لیکن بولا گیا، تو وہ پھر فضول بھی نہیں ہے. جیسے کہ مثنوی شریف میں شیخ سعدی کی گلستان، بستان وغیرہ میں ایسی حکایتیں ہیں کہ شیر نے یوں کہا اور لومڑی نے یہ جواب دیا، تو خرگوش یوں بولا. تو یہ جانور تھوڑی باتیں کر کے ہم کو مطلب سناتے ہیں. تو یہ دلچسپی کے لیے اس طرح کے واقعات، یہ من گھڑت ہوتے ہیں، یہ جھوٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ جھوٹ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ دلچسپی سے مراد یہ کہ نصیحت کے لیے، بغیر نصیحت کے نہیں، نصیحت کے لیے اس طرح کے واقعات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں، مولانا رومی نے لکھے ہیں، شیخ سعدی نے لکھے ہیں رحمہم اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بابا ہمارے ساتھ کچھ مدنی منے الحمدللہ عز وجل مدنی مذاکرے میں جو ہیں ان کی بھی حاضری ہوئی ہے، اور کچھ عزم کا اور نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. بھائی امیر السنت آپ کو ملازہ فرمانے، ہاتھ دلائیں.
یہ ملازہ کا معنی بتا دیں ان کو کیا ہوتا ہے؟
آپ ارشاد فرمائیں.
میں ان کو دیکھ رہا ہوں.
پاپا دیکھ رہے ہیں بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
یہ بچے گلاب جام
جاری رہے گی،
غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے
انشاء اللہ.
محبت ہو گئے چور،
چغل خور چغل خور،
سر پہ امام
سجا رہے گا
انشاء اللہ، روپے داڑھی
سجی رہے گی،
سر پر زلفے
سجی رہے گی
انشاء اللہ،
عز و جل
حیا سے نظرے اکثر نظرے، شیطان کے خلاف جنگ
جاری رہے گی جاری رہے گی.
سرکار قیامت، دلدار قیامت،
مرحبا
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 مرحبا.
ماشاءاللہ. اب مدنی منوں سے بھی کوئی ایک سوال ہو جائے.
سبحان اللہ.
جی
مدنی منو، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جب منے سے تھے تو ان کو پیار سے کیا کہتے تھے؟ پیار بھرا نام ان کا بتاؤ
کیا کہتے
تھے؟ یہ نہیں بتا سکیں گے، یہ کیا ہمارے مولانا بھی شاید نہیں بتا سکیں گے. تو یہ پیار سے ایک نام، جب اعلی حضرت مدنی منے تھے تو ان کو پیار سے ایک نام ان کا رکھا گیا تھا، وہ بولتے تھے. چلو کوئی بھی بتا دے، بچے نہیں منے نہیں بتا دے، منے کے ابو بتا دے، منے کے دادو بتا دے، سب کو صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے.
تو ہیں مدنی شخصیت،
کوئی نہیں بتائے گا
ابا صبر، مدنی
شخصیت انشاءاللہ میں بتاؤں گا.
اب مدنی شخصیت میں سے ہیں
ماشاءاللہ.
السلام علیکم،
جواب دیجیے.
وعلیکم السلام،
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد احمد اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ، فیضان مدینہ، باب المدینہ، کراچی، درجہ سابعہ. اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن میں پیار سے امن میاں پکارا کرتے تھے.
جواب درست ہے. ماشاءاللہ. صلوا علی الحبیب
صلی
اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بنگلہ دیش میں 3 دن کا اجتماع منعقد ہونے والا ہے، آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
انشاءاللہ عزوجل 28, 29 اور 30 دسمبر 2016 سنہ عیسوی بروز بدھ، جمعرات اور جمعہ ڈھاکہ بنگلہ دیش میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں حمد و نعت، مناقب اور مناجات کے ساتھ ساتھ مبلغین دعوت اسلامی سنت و بھرے بیانات فرمائیں گے. بنگلہ دیش میں موجود عاشقان رسول ڈھاکہ بنگلہ دیش میں ہونے والے 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں خود بھی شرکت فرمائیں اور اپنے رشتہ دار دوست احباب کو بھی اس 3 دن کے سنت و بھرے اجتماع میں شمولیت کی دعوت دیں. بامقام عاشقان سٹی نزد حاجی کیمپ اترا ڈھاکہ بنگلہ دیش.
سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال.
میرا نام حمیرہ اتاری ہے اور میرے اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ 13 تاریخ کو منوس کیوں کہتے ہیں؟
جن میں عقل کم ہوتی ہے نا وہ منوس کہتے ہیں، اور جو سمجھدار ہوتے ہیں، دیندار ہوتے ہیں، اللہ رسول کی باتیں ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس کو منحوس نہیں کہتے. 13 تاریخ سفر المظفر کی 13 تاریخ منحوس نہیں ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صاف فرمان علی شان ہے، لا سفر، سفر کوئی چیز نہیں. تو سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے، بلکہ سال بھر کے کسی بھی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، سارے دن اللہ کے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد عمر رضا اتاری ہے، میں ضیاء کوٹ سے بات کر رہا ہوں. میرا آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے، بعض بچے چھوٹے چھوٹے جو کوئر ہوتے ہیں انہیں جھٹکے رکھتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں شیاطین دھکے دیتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں قبر یاد کر رہی ہے، اس سوال کا جواب ارشاد فرما دیجیے.
بھئی عوامی باتیں معلوم ہوتی ہیں، قبر یاد آتی ہے شاید یہ بولا.
جی جی
قبر بیچارے ان کو موت کا، قبر کا بچوں کو ویسے شعور نہیں ہوتا، تو یہ ان کو قبر یاد آتی ہو تو حرج بھی نہیں ہے اس میں، لیکن یہ عوامی باتیں جب تک علماء اہل سنت سے ہم نہ سنیں نا، عاشقان رسول علماء سے کوئی بات، اس وقت تک ہم کو یقین نہیں کرنا چاہیے ایسی باتوں پر، یا کسی اچھے عاشق رسول عالم دین کی کتاب میں جب تک ہم نہ پڑھیں.
اس وقت تک کسی بات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ
وسلم. محمد صدیق عطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جب صدقہ وغیرہ نکالتے ہیں تو عام طور پر یہ اس طرح بھی رواج ہوتا ہے کہ اگر گوشت ہے مرغی کا یا انڈا آٹا یا کچھ پیسے ہیں وہ سیدھے ہاتھ میں لیے جاتے ہیں اور مریض ہے یا پھر جس کا صدقہ اتارنا ہوتا ہے اس کے سیدھے ہاتھ سے 7 مرتبہ اس کے اوپر پھرا لیتے ہیں اور پھر اس کا ہاتھ سیدھا ہاتھ لگوا کر اور باہر کسی مسکین وغیرہ کو فقیر وغیرہ کو دیا جاتا ہے. تو عموماً جب یہ کسی کو دیا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ صدقے کا ہے تو ہم صدقے کا تو نہیں لیتے, تو وہ اس سے جیسے ڈر کا اظہار کرتے کہ پتہ نہیں کسی کی بلا اترا ہوا یہ ہے اور یہ ہمارے اوپر آ جائے. تو ایسی صورت میں اگر وہ ہم پوچھیں کہ یہ صدقے کا ہے تو کیا ہم ان کو کیا کہیں, چاہے کہ یہ صدقہ نافلہ ہے یا واجبہ ہے یا یوں کہہ دیں کہ یہ نفلی صدقہ ہے, تو اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے.
ہاں یہ طریقہ تو عوام میں ہے مگر کہیں میں نے پڑھا نہیں ہے. یہ گھمانے کا انڈا آٹا تیل بھی شاید کٹوری میں رکھتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں یہ 7 بار گھماتے ہیں. تو اب اگر گھماتے ہیں اور اس کو واجب نہیں سمجھتے ہاتھ لگواتے تو شرن منع بھی نہیں ہے, اگر اس کو واجب یا ضروری نہیں سمجھتے یہ کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بزرگوں سے کہیں ہو تو مجھے پتا نہیں ہے. تو اس طرح کا جو یہ صدقہ نافلہ ہی کہلاتا ہے, نفل صدقہ. تو صدقہ کا لفظ ہے نا یہ ہمارے ماحول میں بہت ہیوی ہے, میں عوام کے حساب سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ صدقہ بس اسی طرح کا کالا بکرا کالی مرغی وغیرہ مطلب صدقے سے بدکتے ہیں, بعض غریب بھی بدکتے ہیں نہیں بھائی ہم صدقہ نہیں کھاتے. حالانکہ صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے, زکوٰۃ فطرہ یہ بھی صدقہ, یہ صدقہ تھے واجبہ میں آ جائیں گے. ویسے اللہ کی راہ میں ہم نے کچھ بھی دیا وہ سب صدقہ ہی کہلاتا ہے, اردو میں خیرات بولتے ہیں. تو جو حقدار ہے اس کو بھی دیا جا سکتا ہے, اگر کسی غریب کو نہیں دیا متوسط الحال تھا یا کہ مالدار کو بھی اگر یہ دے دیا گیا تب بھی مطلب یہ کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ وہ ناجائز ہو جائے, لیکن دینا غریبوں کو چاہیے اس طرح کی چیزیں. تو اس میں بیماریاں چپٹ جائیں گی یا وہ جن آ جائے گا تو یہ بیکار کی باتیں ہیں, کچھ نہیں ہوتا اس سے. صدقہ جو حقدار ہے وہ لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ دنیا کا نقصان نہ دین کا نقصان. ہاں اگر اس میں عزت کا کوئی بات آتی ہو نا, وہاں کا معمول ایسا ہو کہ جو صدقہ لیتا ہو اس طرح کا لوگ اس کو اچھی نظر سے نہ دیکھتے ہوں تو پھر نہیں لینا چاہیے, کہ مسلمان کو اپنی عزت بچانی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے, آئیے اس کا تشہیری مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں.
جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن رضا ہے, جلوائے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے, تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے. جشن رضا ہے جشن رضا ہے جشن, تیرے قلم کی وہ سرعتیں واہ, اہل قلم تو اب تک ہیں حیران. جشن رضا جشن رضا جشن رضا, جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں, اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا. تیرا سفر مظفر سے دیکھنا نہ بھولیے سلسلہ فیضان اعلی حضرت اور مدنی مقابلہ ذوق نا. جشن رضا ہے
اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے.
کس کس کو پیار ہے؟ مل کر پڑھے جھوم جھوم کر پڑھے ماہ رضا ہے.
اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے.
پیار ہے
اعلی حضرت سے ہمیں تو پیار ہے.
فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلوا علی الحبیب.
کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود
سرورا
چتان کی دعا پڑھی. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ. مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.